اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آج کی نشست میں سورہ حج کا آغاز کرنا ہے، اور اللہ تعالی نے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ حج ارشاد فرمایا ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ تعالی نے حج کو کرنے کے لیے لوگوں کو کہا اور یہ دعوت دی کہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے لوگ آئیں۔ حج کے فضائل اور حج کے منافع کا تذکرہ فرمایا اور یہ بتایا کہ تم لوگ کس طرح اللہ کے گھر میں حاضر ہو اور اللہ کی محبت میں، اس کے ساتھ تعلق میں تم لوگ حج کے مناسک ادا کرو۔ اور اس حج کے بیان کی وجہ سے ممکن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس سورت کا نام حج رکھا ہو، اور اللہ تعالی نے اس سورت کی 27 آیت میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اور آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، یَأْتُوكَ رِجَالًا، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگ حج کرنے کے لیے آئیں گے پیدل، وَعَلَى كُلِّ غَامِرٍ، اور دبلے پتلے اونٹ، یاتین من کل فج نامیق، اور دور دراز سے ہر راستے سے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں پر آئیں گے۔ اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی اس سورت کو سورہ حج کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا اللہ کے رسول سورہ حج کو اس وجہ سے اللہ نے باقی صورتوں پر فضیلت بخشی ہے کہ اس میں دو سجدے ہیں؟ تو ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسے ہی ہے، اور جس نے ان دو سجدوں کو ادا نہیں کیا اس نے اس سورت کی پوری قرات نہیں کی۔ تو سورت کی مکمل قرات کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی بھی اس سورت کی پوری قرات کرنا چاہے اور وہ چاہے کہ اس سورت کے پڑھنے کا پورا ثواب اسے ملے، تو اسے چاہیے کہ اس سورت میں دو سجدے کرے، ایک سجدہ وہ جو سب کے نزدیک ہے اس سورہ حج کا، یعنی ہمارے سارے حنفی فقہا اس بات کے قائل ہیں اور دیگر ائمہ میں سے بھی بعض، اور ایک حج کا سجدہ وہ ہے جو اس سورت کے آخر پر آیا ہے، گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سجدوں کے کرنے کے متعلق ارشاد فرمایا۔ رہ گئی یہ بات کہ سورہ حج کا دوسرا سجدہ وہ ہمارے نزدیک کیوں نہیں ہے، یہ تو انشاءاللہ جب اس مقام پر پہنچیں گے تو اس سورت کے متعلق بھی عرض کریں گے، اس سجدے کے متعلق کہ اس سورت میں اس سجدے کو حنفی فقہا نے کس وجہ سے یہ قرار نہیں دیا کہ یہ سجدہ کرنا بھی ضروری ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 11 سجدے کیے، اور ان میں جن جن صورتوں میں سجدہ ہے ان کو انہوں نے ذکر کیا کہ اس میں کون کون سی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے سجدہ کیا۔ اور سورہ اعراف میں راد نحل، بنی اسرائیل، مریم، اور یہ سورہ حج، اور اس کے بعد سورہ فرقان اور نمل، اور سورہ سجدہ اور صاد اور حوامیم میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان صورتوں میں سجدہ کیا۔ ابو داؤد میں ہی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے 15 سجدے کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن میں 15 سجدے گنوائے اور 15 سجدے پڑھائے۔ 3 سجدے وہ ہیں جو قرآن پاک کی صورتوں میں سورہ اعراف وغیرہ میں اور اس کے بعد ہیں، اور اس میں بھی یہ آیا ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ یہ جو سورت آج شروع کر رہے ہیں اس کے متعلق 2 سجدوں کی روایت آئی۔ اس وقت ان احادیث کے سنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سجدوں کی بحث کریں کہ ایک سجدہ آیا ہے یا 2، یہ تو بات جب سورہ حج انشاءاللہ مکمل ہوگی تو اس وقت آئے گی۔ ہمارے نزدیک اس صورت میں ایک ہی سجدہ ہے، اور اس وقت بات جو کرنی مطلوب ہے وہ صرف اتنی سی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس صورت کو سورہ حج کہتے تھے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، اور وہ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ سورہ حج میں ایک سجدہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس پہ حنفی فقہا کا فتویٰ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ قرآن پاک کے شارح تھے اور مفسر تھے قرآن پاک کے، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ حج میں ایک سجدہ ہے۔ اور وہ احادیث جن میں یہ آیا ہے کہ 2 سجدے ہیں، ان احادیث کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ ان کی سند میں ضعف ہے، وہ احادیث اتنی پکی نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر سورہ حج میں 2 سجدے قرار دیے جائیں۔ اور اس سورہ مبارکہ میں بہت سی آیات مکی ہیں اور بہت سی آیات ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں، اور متعین نہیں کیا جا سکتا کہ کون سی آیت مکہ مکرمہ کی ہے اور کون سی آیت مدینہ منورہ کی ہے۔ ہاں بعض آیات ایسی ہیں جن سے اندرونی طور پر شہادت اور گواہی ملتی ہے کہ یہ آیت مدینہ منورہ پہنچ کر نازل ہوئی ہوگی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں اس کے نازل ہونے کی کوئی بات نہیں بنتی۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ کی جو تفسیر لکھی ہے بہت سے بزرگوں نے، اس میں سے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کبیر کو مکمل نہیں کر سکے تھے، اور جب انہوں نے سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر لکھی تو بس اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ شہاب الدین خفاجی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ امام رازی نے تفسیر کبیر جو لکھی ہے تو سورہ انبیاء علیہ السلام تک پہنچے، اور اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تفسیر نہیں کر سکے۔ دوسرا قول تفسیر کبیر کے بارے میں یہ بھی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے 27 پارے تک تفسیر لکھی ہے اور اس کے بعد اس تفسیر کو مکمل نہیں کر سکے، اور بقیہ 3 پارے جو ہیں وہ ان کے شاگردوں نے مرتب کیے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ان کی سوانح میں ہونے کے باوجود ہمارا خیال یہی ہے کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر پوری کر لی تھی اور یہ ساری تفسیر انہی کی لکھی ہوئی ہے، اور اگر فرض کر لیں کہ ان کے علاوہ کسی نے لکھی ہے تو صاحب اس نے پھر ایسا قلم سے قلم ملایا ہے اور اتنی مہارت سے لکھی ہے کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ کہاں پر ایک آدمی کا بیان ٹوٹا ہے، ختم ہوا ہے، اور کہاں سے دوسرے نے شروع کیا ہوگا، تو یہ پتہ ہی نہیں چل سکتا۔ اس لیے کہ ہر آدمی کا ایک پیٹرن ہوتا ہے اپنا لکھنے کا، بات ایک ہی ہوتی ہے اور اس کی ادائیگی کے طریقے مختلف ہوتے ہیں، مگر امام رازی رحمت اللہ علیہ کے بعد فرض کیجئے کسی نے یہ تفسیر اگر پوری بھی کی ہے ان کی تو اس نے کمال کیا ہے کہ پتہ نہیں لگنے دیا کہاں امام رازی رحمت اللہ سے تفسیر چھٹی ہوگی اور کہاں سے دوسرے آدمی نے اسے شروع کیا ہوگا۔ اس سورہ حج میں اللہ تعالی نے یہاں سے اسے شروع فرمایا 17 پارے میں، اور یہ قرآن کریم کی 22 سورت ہے، اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو ڈرو اپنے پروردگار سے، اللہ کا تقوی اختیار کرو. پہلا حکم جو دیا وہ اللہ سے تقوی اختیار کرنے کا، کیونکہ تقوی انسان کا توشہ ہے، آخرت میں کام آنے والی چیز ہے، قبر میں کیا کام آنے والی چیز ہے. حتیٰ کہ اس تقوی کے اثرات انسان پر پڑتے ہیں اور انسان اپنی زندگی کو بہتر طریقے پہ گزار سکتا ہے. تقوی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی سے بچتا رہے، اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایسے کاموں سے باز رکھے جن کی وجہ سے خدا کا عذاب اس پر آ سکتا تھا. اس لیے اللہ تعالی نے آغاز شان سے فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے پروردگار سے تقوی اختیار کرو، اے لوگو اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور اس ڈر کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارے اعمال ٹھیک رہیں گے. ان زلزلۃ الساعۃ، اور بلا شک و شبہ لوگو جو اللہ سے ڈرنا ہے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ قیامت کا جو بھونچال ہے شیئن عظیم، ایک بہت بڑی چیز ہے. قیامت میں جو بھونچال آئے گا، جو زلزلہ آئے گا، وہ بہت بڑی چیز ہے. زلہ کا مطلب ہے قدم کا پھسل جانا، اور زلہ کا مطلب ہے کسی آدمی کا سلپ کر جانا، اور زلہ کو جب بڑھایا گیا تو زلزلہ ہو گیا. اور زلزلہ وہی ہے جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور اسی کا ترجمہ بھونچال سے بھی کیا کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا وہ قیامت کے دن کا جو زلزلہ ہے، یا قیامت کا زلزلہ، وہ بہت بڑی چیز ہے. اس لیے ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو. سورت کا پہلا حصہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں اللہ تعالی نے دو دلائل ارشاد فرمائے ہیں کہ لوگوں اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے اور ایک دلیل یہ ہے. دو دلائل کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر فرمایا پہلے حصے میں، اور پھر اس سورت کا ایک دوسرا حصہ ہے، اور اللہ نے وہاں شرک کی نفی کی ہے. پہلے حصے میں شرک کی نفی کی ہے کہ دیکھو ہمارے علاوہ اس کائنات میں کسی کے اختیار اور قبضے میں کچھ نہیں ہے، ہم سے تعلق کو استوار کرو. اور دوسرے حصے میں اللہ تعالی نے خاص طور پہ ان اعمال کی نفی کی ہے جن اعمال کو شرک والے لوگ کیا کرتے ہیں. تو پہلے حصے میں فرما دیا کہ لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اس لیے کہ قیامت کا یہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. اس زلزلے سے کیا مراد ہے؟ کچھ مفسرین کا خیال تو یہ ہے کہ وہ زلزلہ ایسا ہے جو قرب قیامت میں کسی وقت آئے گا، اور بعض حضرات کا خیال ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو اس کے بعد یہ شدید زلزلہ ایک آئے گا، اور وہ زلزلہ ہے جو اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے. دوسرے مفسرین جن کی اکثریت ہے اور جو بہت اچھی بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خود قیامت کا زلزلہ مراد ہے، کہ قیامت کی وجہ سے جو زمین میں بھونچال آئے گا، اور اسی طرح جب سور پھونکا جائے گا، اللہ نے فرمایا ہے کہ تتبع الرادفة یومئذ، اور وہ ایسا دن ہوگا. آیا ہے سورہ نازعات میں کہ واجفتن، اس زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا، تتبع الرادفة، اور اس ایک کے بعد پھر دوسرا زلزلہ آئے گا، پھر دوسری مرتبہ زمین کو جھنجھوڑ دیا جائے گا. تو یہ دوسری چیز ہے، یہ پہلی چیز ہے جو زلزلہ قیامت کے دن میں آنا ہے. اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا اور یہ کہا کہ وہ اتنی بڑی چیز ہے اس کائنات کی کہ اس کی تیاری کرو اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو. کچھ حضرات کا خیال یہ ہے کہ یہ زلزلہ اصل میں اس وقت ہے جب نفخہ ثانیہ ہوگا، دوسرا سور پھونکا جائے گا، لوگ قبروں سے اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور بھاگیں گے لوگ اپنے پروردگار کی طرف، اور انصاف کی غرض سے لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اس وقت زمین میں شدید زلزلہ ہوگا. لیکن ان سارے اقوال میں یہ جو درمیان کی بات ہے کہ یہ قیامت ہی کا زلزلہ مراد ہے، اور قیامت کا بھونچال یعنی وہ آواز شروع ہوگی سور پھونکنے کی، اور وہ آواز آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جائے گی، اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ گھبرا کر مر جائیں گے، اور اس آواز کی وجہ سے پہاڑ بالکل روئی کی طرح دھنک دیے جائیں گے. یہ وہی زلزلہ مراد ہے. یوم ترونہا، اللہ نے فرمایا وہ جس دن اس کو دیکھو گے، اس زلزلے کو، تذہل کل مرضعۃ، بھول جائے گی ہوش فراموش کر دیں گے اس کے، کل مرضعۃن، ہر وہ عورت، ہر وہ ماں جو دودھ پلا رہی ہوگی، اما ارضعت، جس دودھ پلانے والے کو وہ پلا رہی ہوگی، اس دودھ والے، دودھ پلانے والے بچے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی، وتضعؤ، اور جنم دے دے گی، کل ذات حمل، ہر وہ عورت جو امید سے ہوگی، حملہا، وہ ڈال دے گی، اس کی امید ساقط ہو جائے گی، ابارشن ہو جائے گی، بتر الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگوں کو دیوانے ہو گئے ہیں، نشہ ہو گیا ان پہ، وما ہم بسکارا، اور ان کو کوئی نشہ نہیں ہوا، ولیکن عذاب اللہ شدید، اور لیکن تمہارے پروردگار کا عذاب وہ بہت سخت چیز. یہ اس زلزلے کی کیفیت اللہ نے اس سورت کی دوسری آیت میں بیان کی، اور اللہ تعالی نے فرما دیا کہ وہ قیامت کا دن اور وہ گھڑی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. تم اگر سمجھتے ہو کہ آسانی سے وہ گزر جائے گی تو ایسی آسانی سے گزرنے والی چیز نہیں ہے. تم اس کو دیکھو اور غور کرو گے تو یوم ترونہا، تم جس دن اس زلزلے کو دیکھو گے، یعنی جس دن وہ زلزلے کی حقیقت تمہارے سامنے آئے گی، تو وہ سامنے آنے کی حقیقت تو یہ ہے کہ تذہل کل مرضعۃن، ہر کوئی ماں جو دودھ پلانے والی ہے، اما ارضعت، جس بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس بچے کو پھینک کے چھوڑ کے بھاگ کھڑی ہوگی. ماں، بچہ اسے اتنا عزیز ہوتا ہے، اور بچے کے لیے کیسی وہ محنت کرتی ہے، کس دکھ اور درد سے اس نے اسے جنم دیا ہوتا ہے، اللہ نے کہا پھینک کے بھاگ کھڑی ہوگی. اور مرضعہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اس لفظ کو ایک تو مرضع بھی ہے، یعنی بغیر تا کے، اس کے آخر پر تا اور دو نیچے اس کے زیر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مرضع یہ ہے نا، کل مرضع تن، تو یہ تن کو ہٹا دیں، آخر کے تا کو ہٹا دیں، تو پھر مرضع رہ جائے گی. اور مرضع کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جس میں دودھ پلانے کی صلاحیت ہو، چاہے وہ دودھ پلائے یا نہ پلائے، لیکن اس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ دودھ پلا سکتی ہے. اور مرضعہ، یہ جو تا لگ گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت جو اس وقت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، یہ ہے. اس لیے اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ وہ دودھ اس بچے کے منہ میں ہوگا. کل مرضعۃن، ہر دودھ پلانے والی ماں جبکہ وہ دودھ پلا رہی ہوگی اور آواز آئے گی اس کی زور پھونکے جانے کی، اما ارضعت، جسے وہ دودھ پلا رہی تھی پھینک کے بھاگ جائے گی، اور وہ آواز اسے ایسی دیوانی بنا دے گی، ایسا دیوانہ پن تاری ہو جائے گا کہ کسی کو کچھ ہوش نہیں ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بتایا، آپ نے کہا اونٹ والا اپنے اونٹ باندھ رہا ہوگا، اور تالاب تیار کرنے والے لوگ پانی کے ذخیرے کے لیے وہ کیچڑ میں ہاتھ ہوں گے اور کیچڑ لگا رہے ہوں گے، اور جب یہ آواز آئے گی لوگ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ کھڑے ہوں گے، حتیٰ کہ وہ گریں گے اور مر جائیں گے. یہ اس ماں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جس نے اتنی تکلیف سے اس بچے کو جنم دیا، جس میں اس کی گویا کہ جان اور دل تھا، اسے بھاگ کر کھڑی ہو گئی ہے. وتضعوا کل ذات حمل، اور اللہ نے فرمایا اسی طرح تم دیکھو گے وہ اتنی شدید چیز ہے کہ تضعوا، ڈال دے گی، ساقط کر دے گی، ختم ہو جائے گا. کل ذات حمل، ہر کوئی وہ مؤنث جس کے پیٹ میں بچہ تھا، کوئی بھی مؤنث، وہ خاتون ہو، وہ کوئی اور چیز ہو، حملہا، وہ ماں ہو، وہ اپنے اس حمل کو بھول جائے گی، اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، ابارشن ہو جائے گی، اتنی شدید آواز اس کی شروع ہوگی. اور وہ ایسا دن ہے جس دن میں لوگ بالکل پاگلوں کی طرح ہو جائیں گے. وتر الناس، اور تم دیکھو گے لوگوں کو سکارا، کہ لوگوں پر نشہ طاری ہو گیا ہے، ایسا نشہ طاری ہو گیا ہے کہ متوالے ہو گئے ہیں، جیسے کوئی شراب پی لیتا ہے، جیسے کوئی نشے کی چیز کھا لیتا ہے، تو پھر اپنے کام سے نکل جاتا ہے اور اسے کوئی چیز سجھائی نہیں دیتی. اللہ نے فرمایا وما ہم بے سکارا، اور انہیں کوئی نشہ نہیں ہوا ہے، انہوں نے کوئی چیز نہیں پی لی ہے، ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب یہ بہت شدید چیز. پہلے کہا کہ ایسے ہو جائیں گے لوگ جیسے نشہ، اور پھر نشے کی نفی کر دی، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم کسی بچے کے متعلق کہتے ہیں کہ اس نے ایسا کام کیا ہے تو بالکل ہی گدھا ہے، اور پھر گدھے کا مطلب یہ کہ اس نے بالکل حماقت اور بے وقوفی کا کام کیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ گدھا حقیقت میں نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے احمقوں جیسا کام کیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ماں کی حالت یہ ہو جائے گی، اللہ نے یہاں ماں ہی کی تشبیہ کیوں دی، اللہ تعالیٰ نے اور کسی چیز کی تشبیہ کیوں نہیں دی؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں جتنی بھی محبتوں اور رحمتوں کے تعلق ہوتے ہیں، یہ سب سے گہرا تعلق ہے ماں کا اور بیٹے کا، بھائی کو بھائی سے اور بہنوں کو بھائی سے، اور اولاد سے ماں باپ کو اور ماں باپ کو اولاد سے ایسی محبت نہیں ہوتی، شوہر اور بیوی کو ایسی محبت نہیں ہوتی۔ عمومی طور پہ جو لڑکے اور بچے سے اور بچی سے اور لڑکی سے، اس کی ماں کو ہوتی۔ تو ماں کی محبت اور ممتا کی شفقت چونکہ سب سے زیادہ مؤثر رشتہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ماں اپنے بچے کی حفاظت کے لیے جان دے دیتی ہے، اور اس سے کوئی کہے کہ تمہارے بچے کو مار دیں گے تو وہ کہتی ہے مجھے مار دو، میرے بچے کو کچھ نہ کہو۔ یہ جو محبت اتنی شدید ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اتنا تعلق ہے ماں اور بچے کا، اللہ نے فرمایا اور بچہ بھی وہ جو دودھ پیتا ہے، جو ہر طرح سے محتاج ہوتا ہے، کیسی ہی سنگ دل ماں کیوں نہ ہو، اسے اپنے بچے سے پھر بھی محبت ہوتی ہے، یہ بچہ میرا ہے اسے کہاں پھینک کے جاؤں گی، کس طرح آخر میں اس سے صرف نظر کر سکتی ہوں، کس طرح غفلت برت سکتی ہوں، یہ بچہ ہر اعتبار سے میرا محتاج ہے، اپنے پاک اور ناپاک رہنے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سب کچھ ماں پر ڈیپینڈ کر رہا ہے، ماں کو اس وجہ سے بھی محبت ہوتی ہے۔ اور اللہ نے کہا ہے یہ اتنی محبت اور اتنی شفقت اور اتنا نازک رشتہ، یہ بھی سب ٹوٹ جائے گا، اور اختیار سے وہ اپنے بچے کو پھینک کر یعنی چل پڑی ہے، اور وہ دوسری طرف دیکھو جن کو اپنی امید پر کوئی اختیار نہیں ہے، وہ امید سے ہیں، ان کے ہاں بچوں کی پیدائش ہونی ہے، لیکن یہ چیزیں ان کے اپنے اختیار میں نہیں ہیں، اس آواز کا اثر ایسا ہوگا کہ جو لوگ ہوش و حواس میں ہوں گے وہ بھی، اور جو ہوش و حواس میں نہیں ہوں گی ان چیزوں میں جو ان کے قبضے میں ہی نہیں ہیں، یہ سب بھاگ کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَ النَّاسَ سُکَارَى، اور لوگوں کو جیسے متوالے ہو گئے ہیں، جیسے انہوں نے کچھ پی لی ہے چیز، جیسے یہ پاگل ہو گئے ہیں، دیوانے ہو گئے ہیں، اور اللہ نے کہا کوئی پاگل پنا ان میں نہیں ہے، کوئی نشہ ان میں نہیں ہے، کوئی چیز انہوں نے نہیں پی، مگر اللہ کا عذاب اتنا شدید ہے کہ آج کے دن اس عذاب کی تاب کوئی نہیں لا سکتا، اور آج کے دن اس عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ یہ قیامت کا ایسا دن آئے گا جس دن مردوں کو بھی کھڑا کر لیں گے اور زندے مر جائیں گے، زندہ جب مریں گے پھر ایک مدت ان پر گزر جائے گی، اور پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ جو سور پھونکا جائے گا تو پھر سب دیوانے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب لوگ اللہ کی طرف چلنا شروع کر دیں گے، سب مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ بھی ایک منظر ہوگا۔ اس لیے انسان سوچے کہ ان مواقع پر کون سی چیز اسے کام آئے گی، کیا چیز ہے جو خدا کی گرفت سے اسے بچائے گی، اور اپنی زندگی کے پیٹرن کو چینج کرے، رویے کو بدلے، اور سوچ لے کہ میں نے اللہ کے ہاں جانا ہے، اور اگر قرآن سچ کہتا ہے اور یقیناً سچ کہتا ہے تو پھر میری زندگی کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں ایسے بھی تمہیں مل جائیں گے جو اس قیامت سے بے خبر ہیں، جن کو ہوش ہی نہیں ہے کہ اللہ کے ہاں پہنچنا ہے، اور جن کے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کہ خدا کے ہاں کیا وہ جا کر جواب دیں گے۔ تمہیں ہم بتائیں ایسے لوگ بھی دنیا میں ملیں گے، مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھگڑتا ہے، اسلام کے بارے میں جھگڑتا ہے، ایسا آدمی ہے، ایسا شخص ہے جو شور مچاتا ہے، جھگڑتا ہے صحیح چیز کے بارے میں، اللہ کا دین جو ثابت ہو چکا ہے اس کے بارے میں۔ تین چیزیں اللہ نے فرما دی، ایک تو فرما دیا کہ بغیر علم، وہ جھگڑتا بھی ہے بغیر علم کے، یعنی اس کے پاس کوئی عقل کی دلیل ہوتی، کوئی علم ہوتا اس کی بنیاد پہ جھگڑتا، کوئی حجت اور دلیل قائم کرتا علم کی بنیاد پہ، کہتا کہ اللہ نہیں ہے تو میرے پاس یہ علم ہے، اس ذریعے سے میں تمہیں بتاتا ہوں، عقل کے ذریعے سے تمہیں بتاتا ہوں، بغیر علم اللہ نے فرمایا وہ جھگڑتا ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے، وَيَتَّبِعُ اور وہ آدمی ایسا ہے کہ پیروی کرتا ہے کُلَّ شَيْطَانٍ ہر ایک شیطان کی مرید، اور شیطان وہ ہے جو سرکش ہے اللہ کا باغی ہے، مرید کا مطلب اللہ کی جو قائم کردہ حدود ہیں ان سے بھاگا ہوا ہے، نکلا ہوا ہے۔ تو یہ آدمی اپنا تعلق اس شیطان سے جا کر جوڑتا ہے اور اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور شیطان بھی فرمایا کل شیطان ہر ایک شیطان کے ساتھ اتنا کچا ہے اپنے دین کا اپنے عقیدے کا کہ جس شیطان نے آ کر جو دعوت دے دی اس شیطان کے پیچھے چل پڑا، ایک اللہ کی نہیں مانتا، اللہ کی ذات کو نہیں مانتا، باقی جو کوئی بھی آ کر اس سے جس دین کا کہے اسی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اور اس شیطان کے پیچھے جو ہمارا سرکش ہے ہمارا باغی ہے، کتبہ علیہ جس کے بارے میں طے ہو گیا ہے، جس کی قسمت میں یہ بات لکھ دی ہے، جس کے لیے بالکل حتمی فیصلہ ہے کہ انہ، بات یہ ہے کہ من تولاہ جو کوئی دوست بنے گا شیطان کا، فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ تو اللہ اسے گمراہی پر چھوڑ دے گا، اللہ اسے گمراہ کر دے گا، فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ اللہ اسے گمراہ کر دے گا، یعنی جو بھی شیطان کی دوستی کو اپنائے گا خدا اسے گمراہی کی راہ پر چھوڑ دے گا، وہ کبھی بھی ہدایت پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اس نے اپنی دوستی کس کے ساتھ جا کر کی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوستوں کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ يُخَالِلُ اسے چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرے کہ وہ کن کی مجلس میں اٹھتا اور بیٹھتا ہے، کیونکہ المرء علی دین خلیلہ انسان اپنے دوستوں کے دین پر چل پڑتا ہے۔ تو اس نے دوستی کے لیے منتخب کس کو کیا؟ شیطان کو، اور شیطان کا جو مکر تھا اس فریب سے یہ باہر نہیں نکل سکا اور ہمیشہ اس کے پیچھے چلتا رہا، اور پھر ایک شیطان بھی نہیں جتنے شیطان مل گئے، ایک شیطان ایسا مل گیا جس نے اللہ کی ذات کے بارے میں اسے بتایا کہ نہیں ہے، اس کے ساتھ چل پڑا، دوسرا شیطان ایسا مل گیا جس نے بتایا کہ اللہ کی صفات کے بارے میں کہ وہ کسی اور میں بھی پائی جاتی ہیں، اس کے ساتھ چل پڑا، تیسرا ایک شیطان مل گیا وہ اسلام پر اعتراض کرتا تھا، یہ اس کے ساتھ بھی چل پڑا، ایک چوتھا شیطان مل گیا جو آخرت کا منکر تھا۔ الغرض جتنے بھی خدا کے باغی اور جتنے بھی خدا کے نافرمان ملتے رہے سب کے ساتھ اس کی دوستی رہی، اور ایک نہیں رہی تو رحمان سے نہیں رہی، ایک نہیں اس کی دوستی ہوئی تو اللہ سے نہیں ہوئی، باقی جتنے بھی مرید سرکش تھے باغی تھے خدا کے ان کے ساتھ اس کی دوستیاں گانٹ لی گئیں، اور پھر ان کے اس پہ چلتا ہے مسلک اور طریقے پہ۔ اللہ نے کہا پھر دیکھو شیطان کو چنا ہے، کتبہ علیہ انہ من تولاہ اس کی تو قسمت میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی اس سے دوستی کرے گا وہ اسی کے حکم میں آ جائے گا، تو شیطان کی قسمت میں یہ لکھا گیا کہ یہ گمراہ ہے، جو دوستی کرے گا اس کی قسمت میں بھی لکھا جائے گا کہ یہ انسان گمراہ ہے۔ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ اللہ اسے گمراہ کر دیتا ہے، یعنی خدا اس کا نتیجے کو مرتب کر دیتا ہے، جو راستہ اس نے چنا تھا اس راستے پر چلتا ہے، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ خدا اسے ضروری کھینچ کے واپس دے آئے، بالکل نہیں، اسے آزادی ہے، اختیار ہے اس کا، اپنی آزادی سے جس چیز کو چاہے انتخاب کرے، وَيَهْدِيهِ اور وہ اسے بھیج دے گا، إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ اللہ اس کو بھیج دے گا کہاں؟ دوزخ کے عذاب میں، سعیر کہتے ہیں اس آگ کو جس میں شعلے ہوتے ہیں، نار بھی آگ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، مگر سعیر جہنم کا وہ طبقہ وہ علاقہ جہاں پر آگ کے شعلے بلند ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں سعیر۔ تو اللہ نے فرمایا ہم بھڑکتی ہوئی آگ میں، شعلوں والی آگ میں اسے پھینک دیں گے، اسے ہم وہاں لے جائیں گے جہنم میں جہاں شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ ایک ترجمہ اور تفسیر اس کی تو یہ ہوگی، دوسرا ترجمہ کتب علیہ اس شیطان کی تو قسمت میں یہ لکھا گیا ہے کہ انہ من تولاہ کہ جو کوئی بھی اس کے ساتھ محبت کرے گا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ تو کیا ہوگا فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ سو شیطان اسے گمراہ کر دے گا جو اس کا دوست بنا ہے اَنَّهُ وہ من تولاہو جس کے ساتھ اس نے دوستی کی ہے وہ اسے تباہ کر دے گا وہ اسے گمراہ کر دے گا تو یہ جو اَنَّهُ میں ہو کی ضمیر ہے کہ وہ سے کون مراد ہے کچھ مفسرین نے اللہ تعالیٰ کو لیا ہے کہ اللہ اسے گمراہ کر دے گا اس کی دوستی کی وجہ سے اور کچھ حضرات نے اس سے شیطان مراد لی ہے کیونکہ پیچھے آیا نا تولاہو وہ اس کی دوستی کرتا ہے تو اس مناسبت سے اسے وہ شیطان ہی کے لیے سمجھتے ہیں کہ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ شیطان اس کو گمراہ کر دے گا یعنی غلط لائن پر لے کر چل پڑے گا دونوں ترجمے اور دونوں تفاسیر اپنی اپنی جگہ پر درست ہیں وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ اور پھر اس کا کہ وہ اسے بھیج دے گا یعنی اللہ بھیج دے گا یا یہ کہ شیطان اس کے جانے کا سبب بن جائے گا عذاب السعیر ایسے عذاب کے لیے جہاں پر شولے اور لپٹیں ہوں گی اللہ بھیج دے گا تو اللہ کے لیے تو براہ راست ہے کہ وہ اسے بھیج دے گا یعنی جہنم میں ڈالنے کا اس کے لیے حکم ہو جائے گا اور اگر شیطان کے لیے مان لیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ شیطان اس کی وجہ بن گیا کاز یہ بنا سبب یہ بنا کہ شیطان کی اتباع اور اس کی دوستی کی وجہ سے اسے جہنم دیکھنا پڑا اور اللہ کی وہ جو توحید تھی اور آخرت کا تصور تھا اور اللہ کو جو ماننا تھا یہ سب چیزیں چونکہ شیطانوں نے اسے بھلا دی تھیں اس لیے اتنا بڑا عذاب اس نے دیکھا اور شیطان اللہ تعالی نے یہ جو فرمایا نا کہ ہر ایک شیطان کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کفر وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے اور کفر جو ہوا کرتا ہے وہ اسلام سے ہٹ کے جتنے بھی پھر دین ہوتے ہیں وہ بہت سی چیزوں میں مشترک ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک چیز خاص طور پہ جو دہریے ہوتے ہیں یعنی اللہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں وہ کبھی کبھی اللہ کو ماننے پر بھی آ جاتے ہیں اس لیے کہ اللہ کو مان کے پھر اللہ کا مذاق اڑائیں اور اللہ تعالی کے ساتھ استہزاء کریں خدا کے لیے برے لفظ استعمال کریں وہ کہتے ہیں ہم مانتے تو ہیں اللہ ہے لیکن اس اللہ کا حال دیکھو کہ کیا ہے دنیا میں یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے خدا کہاں ہے نعوذ باللہ تو خدا کو مانتے ہی نہیں مانے بھی زبان سے اقرار بھی کریں تو اس لیے تک کہ وہ اپنے اندر جو کفر ہے اس کی تسکین کر سکیں اندر کی بھڑاس کو نکالیں اللہ کے خلاف بولیں اور باتیں کریں یہ ساری حرکتیں جو ہیں جہنم میں لے جانے والی ہیں اسی لیے اللہ تعالی نے یہاں پر پہلی دلیل دی اپنی توحید کی اور پانچ نمبر آیت کو شروع ہی اللہ نے یہاں سے فرمایا کہ جس قیامت کا تم انکار کرتے ہو اور جس قیامت کو ہم نے اتنا زیادہ بیان کیا ہے یا ایہ الناس اے لوگو ان کنتم فی ریب اگر تم اس شک میں ہو کس چیز کے بارے میں من البعث سے جی اٹھنے کے بارے میں دوبارہ جو زندگی آنی ہے اس کے بارے میں تمہیں کوئی شک و شبہ ہے شکوک کی بنیاد اور گمراہی کی بنیاد دو چیزیں بن جاتی ہیں ایک چیز اللہ کی ذات اور صفات کو نہ پہچاننا اور دوسری چیز عملاً جو زیادہ گمراہ کرتی ہے وہ ہے قیامت کے نہ ماننے کا تصور کہ قیامت نہیں آئے گی ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا ہم جو مرضی کرتے رہیں ہمیں کوئی زندہ نہیں کرے گا یہ اپنے مشاہدات کی بنیاد پر چاہتے تھے کہ قیامت کا انکار کریں اور وہ کہتے تھے ہمارے سامنے ایک آدمی مر جاتا ہے مٹی میں مل جاتا ہے اب اسے کون کھڑا کرے گا اب اسے کون زندہ کرے گا کب قبر سے یہ اٹھ کے اللہ کے حضور میں پہنچے گا اللہ نے بتا دیا ہے کہ وہ دیکھو دن ایسا ہوگا کہ اس دن تم دیکھو گے ماں اور بچے کا رشتہ منقطع ہو جائے گا اس دن تم دیکھو گے لوگ پاگلوں دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور یہ پاگل پناہ نہیں ہے یہ تو اصل میں اللہ کا عذاب ہے جو اتنا شدید ہے اور وہ عذاب یہ تو ہے قبروں سے اٹھنے کا اس قیامت کے دن کا یا قبروں سے پہلے کا یعنی قبروں سے اٹھنے سے پہلے کا عام لوگوں کے مرنے کا ہے جب جہنم آئے گی تو کیا چیز اتنی شدید چیز ہے کہ آدمی بعض اوقات خواب دیکھتا ہے اور جب اٹھتا ہے تو اس خواب کا اثر انسان پر ہوتا ہے ڈر جاتا ہے اور کئی گھنٹے تک سہما ہوا رہتا ہے، خواب میں کسی کے متعلق دیکھتا ہے کہ وہ مر گیا، تو کئی کئی دن تک وہ طبیعت سے خواب کا اثر نہیں جاتا، اتنا شدید اثر ہو جاتا ہے انسان پہ خواب کا، اور حقیقت میں جب دیکھے گا خدا کے عذاب کو اس کا اثر پھر کیسا شدید ہوگا۔ زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ہمارے محلے میں تھا اور جوان تھا، نماز پڑھتا تھا سب چیزیں، ایک دن صبح فجر کی نماز میں ہم نے دیکھا اس کے سارے بال سفید ہو گئے، تو ہم لوگ بڑے حیران ہوئے اور ہم نے کہا تمہیں کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا پوچھو مت آج میرے ساتھ رات کیا ہوا ہے۔ ہم نے کہا تمہارے تو عشاء میں بال سارے سیاہ تھے، فجر تک کیا ہو گیا؟ تو اس نے کہا میں رات سویا اور مجھے جہنم خدا تعالی نے خواب میں دکھایا، اور اتنا شدید خوف مجھ پہ طاری ہوا کہ یہ میرے بال دیکھتے ہو رات کو سیاہ سے سفید ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی چیز تھی جو اللہ تعالی نے لوگوں کو دکھائی تاکہ لوگ اسے دیکھیں کہ یہ جہنم جو خواب میں نظر آ جائے تو اس کا یہ اثر کبھی پڑ سکتا ہے، جب لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایہا الناس، لوگو، اور پھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، نہ اللہ نے یہ کہا کہ اے مسلمانوں، اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا کہ تم مسلمان ہو کافر ہو کسی دین اور ملت سے تعلق رکھتے ہو، ان کن تم فی ریب من البعث، اگر تمہیں یہ شک ہے نا کہ تم مرنے کے بعد کیسے جیو گے کیسے اٹھو گے، ہم صاف صاف تمہیں بتاتے ہیں کہ تم اپنی غور کرو تخلیق پہ۔ اللہ نے انسانوں کو اس چیز کے لیے سمجھایا ہے، دعوت دی ہے، اللہ نے کہا ہے غور کرو تم اپنی پیدائش پہ تاکہ تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ ہے اللہ تعالی کی شفقت اور اللہ کی محبت جو اسے اپنے بندوں سے ہے، کہ کوئی آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جسے صحیح بات سمجھا دی جائے تو وہ مان لیتا ہے۔ بہت سے بچے ہیں آپ دیکھتے ہیں شریر ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں، انہی بچوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ اب ایک مرتبہ بلا کے سمجھا دیجئے کہ یہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے، یہ غلط کام ہو گیا ہے، مت کرو نہ کرو، وہ بچہ شریف ہوتا ہے، سمجھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ چیزوں کو سمجھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام نہ کرو، یہ بات نہ کرو، اس کے نقصانات تمہیں اٹھانے پڑیں گے۔ اب یہ رہ گئی بات کہ تم کہتے ہو دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے، قیامت نہیں آئے گی، اٹھائے نہیں جائیں گے قبروں سے، ہم تمہیں کہتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگوں ہماری بات سنو، ان کن تم فی ریب من البعث، اگر تمہیں کوئی شبہ ہے نا دوبارہ زندہ ہونے میں، اگلے جہان کے آنے میں، زندگی کے ہونے میں، جی اٹھنے میں، فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم سوچو ہم نے تو تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، مٹی سے اللہ نے تمہیں بنایا۔ مٹی سے بنانے کا مطلب یا تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو تمہارے جد امجد تھے، پہلے انسان تھے، انہیں مٹی سے بنایا ہے، اور یا اللہ تعالی کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ جو ہو تمہاری مزاج میں اللہ نے مٹی شامل کر دی ہے، تم جس وقت بچے تو بعد میں بالکل اپنی تخلیق کے ابتدائی دور میں تھے، ابتدائی وقت میں تھے، اس وقت بھی اللہ کے فرشتوں نے کوئی مٹی تمہارے ساتھ شامل کر دی تھی۔ یا تو مراد یہ ہے دوسری، اور یا مراد یہ ہے کہ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے مٹی سے، یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں تمہارے ماں باپ میں جتنی بھی انرجیز تھیں ان سب کی اصل تو یہ مٹی ہی تھی، انہوں نے جو کچھ بھی کھایا ہوگا، جو کچھ بھی پیا ہوگا، جتنا بھی غذا حاصل کی ہوگی وہ اسی مٹی سے حاصل کی تھی، اس غذا کو ہم نے تمہارے ماں باپ کے جسم میں خون میں تبدیل کیا، مختلف چیزوں میں تبدیل کیا، اس سے ہڈیاں بنی، گوشت ان کا بنا، اور اس کے نتیجے میں تمہاری پیدائش ہوئی۔ یہ تیسری تفسیر ہو گئی کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، اور اس کے بعد ثم من نطفت، اور پھر ہم نے تمہیں ایک قطرے سے بنایا۔ نطفہ کہتے ہیں عربی میں کسی چیز کو نچوڑ لینا، کسی چیز کا رس نکال لینا، کسی چیز کا جوس نکال لینا۔ تو اس لیے فرمایا من نطفت، تمہیں ایک قطرے سے بنایا ہے، مطلب یہ ہے کہ انسانی زندگی کا جدار و مدار ہے وہ اس قطرے پر ہی ہے کہ وہ انسان میں ہوتا ہے اور اس سے پھر نئی زندگی تخلیق پاتی ہے۔ تم سوچ سکتے ہو مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، نطفہ سے اللہ نے پیدا کیا، کیا اس میں خود اپنی اتنی طاقت تھی کہ یہ ایک بچہ بن جاتا؟ اس مٹی میں طاقت ہے کہ بغیر کسی کے ہلائے، اور بغیر کسی کے تصرف کے ایک پانچ چھ سات فٹ کا انسان بن جائے. یہ مٹی خود بخود ایسے نہیں کر سکتی, یہ نطفہ, یہ بوند اور یہ قطرہ یہ ایسے نہیں کر سکتا. تم غور تو کرو, تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم تمہیں پیدا نہیں کر سکتے؟ تم اپنی تخلیق کو سوچو. دوسرا مرحلہ, ثم من علقۃٍ, اور پھر اس کے بعد تم اس پر بھی غور کرو کہ ہم تمہیں کیا بنا دیتے ہیں, پھٹکی بن جاتی ہے. پھٹکی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سرخی آ جاتی ہے, گاڑا ہو جاتا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایمبریو بننا شروع ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اس میں کہاں سے زندگی آ گئی اس کو دیکھ لو. تم اس میں جان کیسے پیدا کر سکتے ہو؟ پھر اس کے بعد چوتھا مرحلہ, ثم من مضغۃ, اور پھر ہم اس علقہ پر مرتب کرتے ہیں کس چیز کو, جب یہ اور سخت ہو جائے, حتیٰ کہ یہ بوٹی بن جائے. علاقہ یہ اس میں جامد ہے. اس میں جامد کا مطلب یہ کہ اس سے مزید الفاظ نہیں بنتے آگے. اور اس کے بعد مضغہ بھی اس میں جامد ہے, یعنی اس سے مزید الفاظ نہیں بنتے. ہم نے تمہیں بوٹی بنا دی. مضغہ عربی میں کہتے ہیں گوشت کا وہ ٹکڑا جس کو آسانی سے نگلا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کا چوتھا مرحلہ بیان کر دیا کہ اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا. تیسرے چلے میں, پہلا چلہ 40 دن تو یہ گزر گئے اور نطفہ کی حالت میں تقریباً رہے. پھر اس کے بعد دوسرا چلہ, یہ 80 دن گزر گئے اور تم جو تھے ایسے ہو گئے تھے کہ اس میں سرخی اور اس میں گاڑا پن پیدا ہو گیا. یہ 80 دن گزر گئے تقریباً 1.5 ماہ. اور پھر اس کے بعد من مضغہ تیسرا چلہ گزرا اور یہ 120 دن ہو گئے. یہ ہیں جو 120 دن, یعنی 4 مہینے. 4 مہینے ہو گئے. مخلقۃن, اور جب یہ گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے پھر ہم چاہتے ہیں اگر تو مخلقۃن ہم اس دنیا میں بھیج دیتے ہیں اسے جس میں تخلیق ہو جاتی ہے, جس میں نقش و نگار اس کے بن جاتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو وہ نقش و نگار بنائیں. پھر اس کے بعد اس بچے میں پیدا ہونا شروع ہوتا ہے, چہرہ, اس کا دل, یہ چیزیں تو پہلے بھی بن جاتی ہیں مگر اس تیسرے چلے میں واضح ہونا شروع ہو جاتی ہیں جب 120 دن گزر جاتے ہیں. مخلقۃن ہم چاہتے ہیں تو اس میں نقشہ بنا دیتے ہیں. وہ غیر مخلقۃن, اور ہم اگر چاہیں تو وہ پھر غیر مخلقہ ہو جاتا ہے, یعنی اس میں نقشہ نہیں بنتا, عبارشن ہو جاتی ہے. پاؤں, ہاتھ, چہرہ, ناک, کان, یہ چیزیں کچھ دکھائی نہیں دیتی اور وہ امید سے نہیں رہتی خاتون, اور اس کا بچہ پورا نہیں ہوتا. اللہ نے فرمایا ایسے بھی ہو جاتا ہے اور ایسے بھی ہو جاتا ہے. تو مخلقہ کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کے اعضاء ترتیب سے بننے لگیں بچے کے, اور غیر مخلقہ کا مطلب یہ ہوا کہ جب اس کے اعضاء ترتیب سے نہ بننے لگیں. لنبین لکم, اور ہم نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ تمہیں واضح طور پر سنائیں, تمہیں اس بات کو صاف صاف بتائیں, کھلی بات سنائیں, کلیئر کٹ تمہیں بتا دیں یہ ہم ہی ہیں جو سب کچھ کرتے ہیں, وگرنہ کون کر سکتا ہے. تم اپنے سارے ہنر استعمال کر لو اور کوشش کر لو. اگر ہم نہ چاہیں تو اس گوشت میں بچے کی صورت نہ بننے دیں. ہم چاہتے ہیں تو ہی وہ گوشت بچے کی صورت کو اختیار کرتا ہے. ہمارا اپنا معاملہ ہے. مخلقۃن وغیر مخلقۃن لنبین لکم, تاکہ ہم تمہارے لیے واضح کریں. تو جو اللہ اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ مٹی سے اور پھر ایک پانی کی بوند سے اور ان چیزوں سے اتنا کچھ بنا سکتا ہے, کیا اس اللہ کے بارے میں تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہیں قبروں سے نہیں اٹھا کے کھڑا کر دے گا؟ مٹی میں مل گئے ہو, پانی میں گھل گئے ہو, ہوا میں تمہاری راکھ بکھر گئی ہے, کون سی ایسی چیز ہے آخر جو ہم نہیں کر سکتے؟ ونقر فی الارحام, اور پھر ہم نے جس بچے کو بنانا ہوتا ہے, دو قسمیں کر دی نا, مخلقہ اور غیر مخلقہ کی, کہ اس بوٹی میں نقش و نگار اور ایک کچھ ایسے جو نقش و نگار نہیں بنتے. پھر بتا دیا آگے ایک ہی قسم کو کہ ونقر فی الارحام, اور ہم ٹھہرا دیتے ہیں اس کو اس کی ماں کے پیٹ میں. ما نشاء, جتنی مدت تک ہم چاہیں, جو کچھ ہم چاہیں. ایک تو یہ ہو گیا. الا اجل مسمى, اور جتنی مدت تک ہم چاہیں. دونوں چیزیں ہمارے قبضے میں. پہلے دو قسمیں بنائیں, مخلقہ وہ بوٹی جس میں نقش و نگار بچے کے بننا شروع ہو گئے، اور دوسرا وہ گوشت جس میں نقش و نگار نہیں بنے تو ضائع ہو گیا، ختم ہو گئی بات، اور جو بن گئے اس کے متعلق فرمایا وہ نقر فی الارحام ما نشاء، اور جو کچھ ہم چاہیں اس کو پھر ماں کے پیٹ میں رکھتے ہیں ہم، اس کو جو کچھ چاہیں کریں، لڑکا بنا دیں، لڑکی بنا دیں، اور اس کی کوئی جنس نہ بنائیں، ماں نشاء جو ہم چاہیں، معذور پیدا کر دیں، کیا کر سکتے ہو تم ہمارا، ہوش و حواس والا کر دیں، گورا ہو، کالا ہو، چٹا ہو، کوئی اس کا رنگ ہو، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد مقدر اور نصیب لیا ہے کہ اس کا مقدر اور نصیب جو ہم چاہیں متعین کر دیں، تمہارا کیا اختیار چلتا ہے، جب ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری پیدائش کے یہ سارے مراحل ہمارے قبضے میں ہیں، تم کیسے یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ اور دوسری بات بتا دی، ایک تو مقدر قسمت یا یہ کہ اس بچے کا مذکر مؤنث کیا چیز ہے، یہ ہمارے قبضے میں، اور اگلی بات یہ فرمائی کہ ماں نشاء الا اجل مسمى، اور جب تک ہم چاہیں اس کو رکھتے ہیں، کتنے گھنٹے اس بچے نے پورے کرنے ہیں، کتنے ویکس پورے ہونے ہیں، ڈاکٹر ایک اندازہ دے دیتا ہے کہ جی فلاں وقت تک یہ مدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد کتنے گھنٹے مزید لگ سکتے ہیں، اس سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے، ماں نشاء جو ہم چاہیں الا اجل مسمى، ایک مدت متعین ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ بحمل کا ٹھہرنا اور یہ بچے کا بننا، یہ سب کچھ اللہ کے اپنے قبضہ اور اختیار میں ہے، نہ چاہے تو کچھ کر لے انسان، کچھ نہیں کر سکتا، اپنی مسائی، تدابیر، میڈیسن، ڈاکٹر، ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن آپ جو اسپیشلسٹ ہیں ان سے بھی جا کے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرحلہ ایسا آ جاتا ہے کہ سوائے اس کے کہ بس انتظار آپ کریں کہ ممکن ہے یہ وارشن ہو جائے اور ممکن ہے نہ ہو اور وہ کنسیو کر لیں اور اس کے بعد یہ بچہ بن جائے، ایسے کیسز ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر 100% مطمئن ہوتا ہے اور پھر وہ ابارشن ہو جاتی ہے، نہیں معاملہ حل ہوتا، اللہ نے فرمایا یہ سب چیزیں میرے ہی قبضے میں ہیں، اور پھر جب جو ہم چاہیں بنا دیں، لڑکا لڑکی، رنگ، عمر، یہ وہ، اور جتنی دیر ہم چاہیں رکھیں، جب وہ مدت بھی پوری ہو گئی، کتنے ویکس تھے، کتنے گھنٹے، کتنے منٹ تھے، اس کے بعد ثم نخرجکم طفلاً، پھر ہم تمہیں دنیا میں لے آتے ہیں، ہم تمہیں اس جگہ سے نکال دیتے ہیں، اور ہم تم کو نکالتے ہیں تو تم بچے ہوتے ہو، تمہیں بچہ ہونے کی نسبت سے اس دنیا میں بھیجا جاتا ہے، ثم اس کے بعد پھر ایک اور مرحلہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کتنے مراحل گنوائے، ایک تو کہا مٹی، اس کے بعد کہا نطفہ، اس کے بعد کہا علقہ، پھر چوتھے مرحلے پہ فرمایا مضغہ، گوشت بن جاتا ہے، پھر پانچویں مرحلے پر فرما دیا کہ ہم اسے رکھتے ہیں جیسے چاہیں اور جہاں چاہیں، اور اس کے بعد چھٹے مرحلے پہ ثم نخرجکم طفلاً، ہم بچے کو بھیج دیتے ہیں اس دنیا میں، ثم اس کے بعد ساتواں مرحلہ لتبلغوا اشدکم، تاکہ تم اپنی قوت اور جوانی تک آ جاؤ، اور جوانی کا جو زور ہے اس زور تک ہم پہنچا دیتے ہیں، کتنے مراحل ہیں جن سے ہم گزارتے ہیں، بچپنا ختم ہو جاتا ہے، اور بچپنا وہ اپنا ایک دور ہے، اپنی ایک زندگی ہے، بچپنا گزرتا ہے، چیزوں کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور پھر ان چیزوں سے اس کی عقل متاثر ہوتی ہے، پھر ان چیزوں کو دیکھ کے کبھی کبھی یہ سمجھتا ہے کہ بس اس سے زیادہ اچھی چیز دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، پھر وہ دور گزر جاتا ہے، اللہ نے فرمایا پھر ہم کیا کرتے ہیں، جوانی اس کی طاقت دے دیتے ہیں، ایسی طاقت جوانی میں آ جاتی ہے کہ کبھی آدمی سوچتا ہے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہلا دوں گا، لڑ لوں، مار لوں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں عمر میں، اسی لیے اس کو لفظ دیا ہے کہ اشدکم، اور جوانی زور تک پہنچ جاتی ہے، ومنکم، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس ساتویں مرحلے کے بعد من یتوفا، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم پورا پورا واپس لے لیتے ہیں، جوانی میں ہی مر جاتے ہیں، ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی موت آ جاتی ہے، کوئی ہمیں نہیں روک سکتا، ہماری اپنی قدرت ہے، مشیت ہے، ہم یہ کام کرنے والے، ومنکم، اور اس کے بعد آٹھواں مرحلہ دیکھو، میں یردو، کچھ ایسے ہیں جن کو بڑھاپے تک پہنچایا جاتا ہے، اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے کہ لا ارض للعمر، عمر کا وہ حصہ جو نکما ہو جاتا ہے، ارض للعمر، نکمی عمر، ایسی عمر کا حصہ جب آدمی سمجھنا چھوڑ دے، کبھی 60 سال میں ہو جاتا ہے، 80 سال میں ہو جاتا ہے، 90 برس میں ہو جاتا ہے، 100 برس میں ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا اس عمر تک لے جاتے ہیں کہ جب انسان سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے. انسان بولنا کبھی کبھی چھوڑ دیتا ہے، اسے بولا نہیں جاتا، وہ جو چیزیں طاقت اور جوانی تھی سب کی سب زائل ہو جاتی ہے اور انسان اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا. یہ ہے عرض العمر. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ایسی عمر سے جس میں انسان محتاج ہو جائے دوسروں کا اور وہ اپنے مرضی اختیار اور ارادے سے کوئی کام نہ کر سکے. اتنا بڑھاپا. عرض العمر کتنی ہوتی ہے؟ بہت سے لوگوں نے اس کا متعین کیا ہے 70 سال، 80 اور 90 برس، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی زندگی کا ایسا حصہ جس عمر میں پہنچ کے انسان کا شعور کام کرنا چھوڑ دے، بس وہ اتنا بڑھاپا ہو جاتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ اس قدر نکمی عمر میں کیوں پہنچایا جاتا ہے؟ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا، تاکہ سمجھنے کے بعد کچھ نہ سمجھے. سب کچھ سمجھ کا دور گزر گیا، جوانی، بڑھاپا، حتیٰ کہ سب چیزیں یہ سمجھتا تھا، اور اس کے بعد اب یہ عمر آ گئی کہ کچھ نہیں سمجھتا. وہی بچے ہیں، وہی بہو اور بیٹی اور داماد اور بیٹے اور پوتے نواسے، مگر پہچان نہیں پاتا کہ میرے سامنے کون آیا ہے. کسی کا پوچھو کبھی یاد آتا ہے، کبھی نہیں یاد آتا، اتنا بڑھاپا آ جاتا ہے. اللہ نے کہا ہم یہ دکھا دیتے ہیں لوگوں کو کہ اسے دیکھو، سب کچھ جانتا تھا، سارا علم تھا اسے، اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں جان سکتا. جس طرح بچہ تھا اور کچھ نہیں جانتا تھا، ایسے ہی دوسرے کنارے اور ایج پہ پہنچ کے اب اپنے ہوش و حواس سے بھی رفتہ ہو گیا ہے، کچھ اسے سمجھ نہیں آتی ہے. یہ ہے اللہ تمہارا پروردگار جو ان ساری چیزوں کو دکھاتا ہے، اور پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کرے. اگر یہ کہتے ہو تو یہ تو ایک دلیل ہے. اس عقلی دلیل کا دوسرا حصہ ہم تمہیں بتائیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم اس پہ غور کرو. اچھا چھوڑو اپنی پیدائش کو، چھوڑو انسانوں کے ان زندگی کے مختلف مراحل کو، تم اپنے آپ سے اٹھ کے اور اس کائنات کے نظام پر غور کرو. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، اور تم غور کرتے ہو کبھی اس زمین پر جو حامدتن مردہ تھی. حامدہ حامد کی جمع، حامد کی مؤنث. اس میں پانی نہیں تھا، اس میں کوئی چیز روئیدہ تھی نہیں، کوئی چیز اگتی نہیں تھی. کبھی اس پہ غور کیا کہ جس میں زندگی کا کوئی سبب نہیں تھا؟ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، اور جب ہم نے اس کے لیے پانی بھیج دیا، اس کے اوپر پانی نازل کیا. نازل کرنے کا مطلب آسمان سے بھیجا، اوپر سے بھیجا، اور پھر کیا ہوا؟ اس پانی نے اس مٹی کو کیا کیا؟ اہتزت، اس میں حرکت پیدا کر دی. اور یہ دونوں لفظ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئے. حامدہ یعنی اس میں کوئی حرکت تھی نہیں، مردہ تھی پڑی ہوئی. اہتزت، اور پانی کی وجہ سے اس میں زندگی پیدا ہو گئی اور یہ حرکت کرنے لگی. وربت، ربت کا مطلب ابھری، ربا، سود کو کہتے ہیں نا، کیونکہ اس میں بھی اصل زر پہ نفع لیا جاتا ہے، اصل زر سے آگے چل کے اس پہ پیسے کمائے جاتے ہیں. تو ربا کسی چیز کا بڑھنا، ربط کی زمین بڑھتی ہے، یہ زمین پھیل جاتی ہے. اور یہ خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جب بیج ڈالا ہوا ہوتا ہے نا زمینوں میں، تو یہ زمین جب بیج پھوٹتا ہے اس کے اندر، تو پودا یا کومپل یا جو بھی چیز ہوتی ہے، اس کے پھوٹنے اور باہر آنے سے پہلے زمین پہ تھوڑا سا ابھار پیدا ہوتا ہے، زمین اوپر سے نظر آنے لگتی ہے کہ اچھا اب اس میں کوئی چیز ہے جو باہر آ جائے گی. یہ جو کیفیت ہے اسے کہتے ہیں ربط، کہ زمین ابھر پڑی. وانبتت، اور اس کے بعد کیا مرحلہ آیا؟ اللہ نے فرمایا وانبتت، اور زمین میں پھر اس کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے کہ اس میں فصل پیدا ہو جاتی ہے، ابھرتی ہے، پھر اگنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. کیا چیزیں؟ من کل زوجن، ہر طرح کی چیزیں، بہیج، رونق کی چیزیں، خوشگوار چیزیں، باہجا، گھنی چیزیں. اور تم دیکھو ہم پھر یہ کرتے ہیں کہ پانی جب اس مٹی کے ساتھ ملتا ہے تو ہر طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں، زوج کا مطلب جوڑے سے بھی اور زوج کا مطلب قسم سے، اور یہاں پہ مراد قسم ہے کہ کتنی قسمیں ہیں جو اس زمین سے اگتی ہیں. پھلوں کی قسمیں لے لیجئے وہ الگ ہیں، سبزیاں لے لیں وہ الگ ہیں، جانوروں کے لیے جو گھاس پیدا ہوتا ہے وہ الگ ہے، یہ سب قسمیں ہیں جو خدا الگ الگ پیدا کر دیتا ہے. پھر ایک ایک قسم میں آگے کئی کئی قسمیں ہیں، درخت لے لیں تو ان کی بھی کئی قسمیں بن جاتی ہیں، سبزیاں لے لیں ان کی اپنی قسمیں بن جاتی ہیں. من کل زوجن، طرح طرح کی چیزیں، بہیج، یا تو مراد یہ ہے کہ گھنی پیدا کرتے ہیں، گھاس ہے اتنا گھنا ہوتا ہے کہ زمین بالکل نظر نہیں آتی، یا یہ کہ جنگل اتنا گھنا ہو جاتا ہے کہ اگر اوپر کھڑے ہو کے دیکھیں تو نیچے زمین نظر نہیں آتی. یہ بہیج کا یا یہ مطلب ہے، اور یا یہ مطلب ہے کہ بہیج رونق کی چیزیں ہیں، دیکھتا ہے تو طبیعت خوش ہوتی ہے، آنکھوں کو اس سے سکون ملتا ہے، دماغ کو سکون حاصل ہوتا ہے کہ کیسے خوبصورت پھول ہیں، کیسے پودے لگے ہوئے ہیں، کیسی سبزیاں ہیں، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اللہ نے کہا یہ دو مثالیں ہم نے تمہیں اس لیے دی ہیں، ذالک، تاکہ تم سوچو، یہ اس واسطے، یہ دونوں مثالیں ذالک اس وجہ سے ہیں، بِأَنَّ اللَّهِ، کہ اللہ کی ذات والحق، وہ سچ ہے، اللہ کی ذات واقعی ہے، اللہ سچا ہے. بات شروع ہوئی تھی اس سے کہ وَمِن النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، تیسری آیت سے نا، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی تمہیں ملیں گے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، یہ جھگڑا ہوتا ہے کہ خدا بھی ہے یا نہیں. اللہ نے فرمایا اس بات پر جھگڑتے ہیں، اس کا جواب دے دیا. یہ وہ تیسری آیت تھی جہاں پہ جھگڑے کی بات تھی کہ خدا کے بارے میں جھگڑتا ہے. چھٹی آیت میں کہا ذالک بان اللہ هو الحق، اللہ ہے، یہ سچ ہے، اللہ کی ذات قائم ہے، اللہ کی ذات ان چیزوں کو پیدا کرتی ہے، یہ اس کے ہونے کے دلائل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے زبردست یہ دونوں دلائل دیے ہیں، انسان کی اپنی ذات سے بھی اور خارج کی دنیا سے بھی، کہ تم اپنے آپ پہ غور کر لو ہم نے تمہیں کیسے پیدا کیا ہے، اس خارج کی دنیا کو دیکھو اس نے ہم نے چیزوں کو کیسے پیدا کیا ہے. بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ ہے اور وہ سچا ہے، یعنی اس کے وعدے سچے ہیں اور اس کی بات سچی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں اٹھتے تھے تو حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی چیزوں کے بارے میں کہتے تھے کہ اللہ یہ سب باتیں سچی، فرماتے تھے اللہ انت الحق، تو سچا ہے، وقولک حق، اور اللہ تیری بات سچی ہے، ووعدک حق، اور اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، والجنت حق، اور اللہ جنت کا جو آپ نے فرمایا ہے وہ بھی سچی بات ہے، والنار حق، اور اللہ آگ جو ہے وہ بھی سچی ہے، یعنی جہنم اس کا عذاب، یہ سب چیزیں ان کی میں تصدیق کرتا ہوں، ولقاؤک حق، اور اللہ جو تجھ سے ملنا ہے قیامت میں اس کو بھی کہتا ہوں یہ سچ ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل سے بات کرتے تھے، اور پھر کہتے تھے کبھی کبھی اپنی دعا میں وَأَنَّ الْعِبَادَ كُلُّهُمْ إِخْوَةٌ، اور اللہ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ یہ دنیا کے جتنے بندے ہیں یہ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا. فرمایا میں یہ بھی شہادت دیتا ہوں، یہ ہے حق کی بات، سچائی کی بات. اللہ نے کہا ہم نے دونوں دلائل تمہارے سامنے رکھ دیے، کس لیے؟ اس لیے کہ اللہ سچا ہے، هو الحق، اس کی باتیں سچی ہیں، اللہ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ تیسری آیت میں اس آدمی کا ذکر تھا جو شیطان کا دوست بن جاتا ہے اور شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے. اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، ہم یہ دونوں دلائل دے رہے ہیں کہ ہم ہیں. اور یا پھر دوسری بات یہ ہو گئی کہ تم جو کہتے ہو کہ ہم نہیں اٹھائے جائیں گے، زندگی دوبارہ ملے گی نہیں، قبر نہیں ہے، قبر کے بعد کی زندگی نہیں ہے، تو اس آیت کو اللہ نے جو شروع فرمایا نا، پانچویں آیت کو، کہ یا ایہا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، لوگو اگر تمہیں شبہ ہے، دھوکا ہو گیا ہے تمہیں اس آخرت کی زندگی کے بارے میں، تو اس دھوکے کو دور کرو، ہم نے یہ دو دلائل دے دیے، ذالک بان اللہ هو الحق، اور یہ دلائل اس لیے دیے ہیں کہ ہمارا وہ تمہیں کھڑا کرنا، زندہ کرنا، دوبارہ پیدا کر دینا، یہ سب حق ہے. وانہ یحیی الموتا، اور بات یہ بھی ہے کہ انہ یحیی الموتا، اللہ کی ذات ہے وہ زندہ کرتی ہے مردوں کو. اللہ کی ذات، اس کی بھی دلیل ہو گئی، اور قیامت کی بھی دلیل ہوگی کہ اللہ کی ذات مردوں کو زندہ کرتی ہے یا کرے گی. یقینی طور پہ خدا کے ہاں پیش ہو گئے. دو چیزیں ہو گئیں کہ اللہ معبود برحق ہے, دوسری بات یہ بتا دی کہ ضرور وہ مردوں کو زندہ کرے گا. پانچ باتیں ان دو دلائل سے اللہ نے فرمائی ہیں ثابت. دلیلیں دو ہی دی, ایک انسان کی اپنی زندگی کی بچپن پیدائش یہ وہ ساری چیزیں, ایک اللہ تعالی نے دلیل دی ان سبزیوں اور کھیتوں کے گنے کی. ان دو دلائل پہ پانچ نتیجے خدا نے مرتب کیے. اللہ کا کلام کیسا ترتیب سے چلتا ہے, فرمایا ہے ان دو دلائل کے بعد اس سے پانچ نتائج برآمد ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ تمہارا معبود اللہ ہے اور وہ برحق ہے, وہ ہے واقعی, اس کو مانو. دوسری وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى, اور وہ مردوں کو ضرور زندہ کرے گا, قیامت کے بارے میں شبہ نہ رکھنا. تیسری بات وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تین ہو گئی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ, اور قیامت آنے ہی والی ہے. چار ہو گئیں لا ریب فیہا, جس میں کوئی شک نہیں ہے. چار باتیں وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ, اور اللہ ضرور پیدا کر دے گا. من فی القبور, جو کوئی بھی قبروں میں ہے خدا انہیں ضرور پیدا کرے گا. یہ پانچ نتائج ان دو دلائل سے اللہ نے ارشاد فرمائے, اور بنیادی طور پر ان سارے دلائل کو جمع کر لیا جائے تو تین باتیں بنتی ہیں. ایک اللہ کی ذات کا اقرار, ایک اس کی قدرت کا اقرار, اور تیسری چیز قیامت. اسی لیے اللہ تعالی نے اس قیامت کا تذکرہ تین مرتبہ کر دیا. یہ زندگی کے بعد اس موت, اس زندگی کے بعد موت, اور موت کے بعد پھر زندگی کا تذکرہ تین مرتبہ کر دیا, اور فرما دیا کہ انہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ کی ذات ہر چیز پر قدرت رکھتی ہے. اللہ کے قبضہ قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. اللہ چاہے تو اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کچھ بھی وہ کر سکتا ہے, حتیٰ کہ اس کی قدرت ایسی ہے کہ جو چیزیں عدم میں ہیں انہیں وجود میں لے آئے. اللہ کی قدرت کی انتہا یہ ہے کہ جو چیزیں عدم میں ہیں انہیں وجود میں لے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے, آپ نے دیکھا اس کو یہ ہو رہا ہے, اس کو یہ ہو رہا ہے, اس کا یہ عذاب ہو رہا ہے, وہ آدمی ابھی تک دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے, کیسے دیکھ لیا تھا؟ اسی لیے ابن عربی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ کے علم میں تو ہے نا, اللہ نے قیامت کے دن کا سرا اٹھایا زمانے سے اور اسے ٹائم کو ملا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ساتھ. تو اس ٹائم میں اب 1500 سال ہو گیا, فرض کر لیجئے معراج کے واقعے سے 1900 سال کے بعد قیامت آتی, مزید ابھی 300 سال فرض کر لیجئے باقی ہیں, تو جو کچھ 1900 برس میں ہونا تھا اس کی ریزلٹ کیا نکلنے تھے اللہ نے وہ دکھا دیے. اللہ کو یہ قدرت بھی حاصل ہے. اس لیے جو کہتے ہیں نا کہ اللہ فلاں واقعے میں کیا کرے گا, ماضی میں جو چیزیں ہو گئی ہیں خدا کو اس پہ کیسے قدرت حاصل ہے, یہ بات نہیں ہے. اللہ کی اب بھی یہ طاقت اور قدرت ہے کہ وہ چاہے تو آج سے 1000 برس پہلے چلا جائے, 1000 برس پہلے کیا ہوا تھا, اور وہاں وہ تبدیلی کر دے, اور اس تبدیلی کے نتیجے میں آنے والے 1000 برس میں جو اثرات مرتب ہونے ہیں وہ ہو جائیں. اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. یہ ٹائم اور سپیس اور اس کی ٹریولنگ یہ ہمارے آپ کے لیے کچھ معنی رکھتی ہے, اللہ کے لیے کیا معنی رکھتی ہے؟ دنیا آج تک اس چکر میں رہی کہ وزن جو ہوتا ہے وہ مستقل ہوتا ہے اور ٹائم جو ہوتا ہے وہ کانسٹنٹ ہوتا ہے. اب دنیا جتنی آگے چلی جا رہی ہے وہ کہتے ہیں کوئی ٹائم کانسٹنٹ نہیں ہوتا, ممکن ہے یہاں پر 1 گھنٹہ گزرا اور کسی اور سیارے میں کسی جگہ پر 10 گھنٹے گزر گئے, اور ممکن ہے 1 منٹ وہاں گزرا ہو. تو اس لیے کوئی چیز وہ ہمارے آپ کے اعتبار سے ناممکن ہوتی ہے, اللہ کے اعتبار سے نہیں. انہوں نے فرمایا وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, اور یہ بھی دیکھ لو اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. کہاں مٹی, کہاں بچے کی ابتدائی حالت, کہاں اس کا جوانی تک پہنچنا, اور کہاں اس کی بڑھاپے کی وہ عمر کہ پھر ہم اسے بچے ہی بنا دیتے ہیں. یہ سب ہماری قدرت ہے.